سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز. درود بجي محمد عبد الله. حضرت عبد الله حسین عشق امام حسین اور راہ نجات کے عنوان سے آج ہمارا آپ کے ساتھ یہ چھٹا روز ہے. خداوند عالم نے ہمیں اور آپ کو یہ رزق نصیب کیا کہ ہم ان چند دنوں میں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کر سکیں, سن سکیں, امام حسین علیہ السلام کے اوپر آنسو بہا سکیں, ان کے مقصد کو یاد کر سکیں, ان کی بتائی ہوئی جو راہ ہے اس کو اپنانے کے لیے اپنے دل میں جذبات پیدا کر سکیں. آپ کے سامنے مسلسل بیان ہو رہا ہے کہ سعادت مندی, کامیابی یہی جنت میں جانے کا راستہ ہے, جس کو خدا رب العالمین نے بیان کیا. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ, آیت انشاءاللہ جو ریگولر آنے والے مومنین ہیں ان کو یاد ہو گئی ہوگی. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا, اور وہ لوگ جو سعادت مند ہیں, کامیاب ہوئے, فَفِي الْجَنَّةِ, بس وہ تو جنت میں ہیں, اس میں ہمیشہ رہیں گے. کب تک رہیں گے؟ جب تک یہ آسمان اور زمین قائم ہے, سوائے اس کے کہ خدا اور کوئی فیصلہ کرے, اور ان کی عطا غیر مجزوز ہے, ڈسکنٹینیو ہونے والی نہیں ہے, ان کو کنٹینیوشن کے ساتھ, کنٹینیوٹی کے ساتھ جو ہے وہ نعمت ملتی رہے گی. بات یہاں تک پہنچی تھی عزیزوں کہ خدا بند عالم نے اس سعادت تک پہنچانے کا اہتمام بھی کیا ہے, اور جو آپ حسین انصاریان نے زبانی بیان کیا تھا کہ اس سے پہلے کی آیت میں جو بیان کیا کہ جو لوگ شقی ہوئے, شقاوت پر گئے, ان کو ان کی طرف نسبت دیا گیا کہ انہوں کے سامنے راستہ تھا, انہوں نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا. لیکن سعادت تک پہنچنے کے لیے خدا کی ایک اضافی مدد ہوتی ہے, سعادت تک پہنچانے کے لیے خدا وند اعلیٰ میں مدد کرتا ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے آج سورہ کو, ایک آیت کو بیان کروں کہ یہ جو سعادت ہے یہ ابتدائی طور پر خدا وند عالم کی مدد ہے. خدا وند عالم نے بیان کیا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین, کہ بے شک خدا وند عالم نے مؤمنوں کے اوپر احسان کیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین, بے شک خدا نے مؤمنوں پر احسان کیا. خوب غور کیجیے گا, خدا نے مؤمنوں پر احسان کیا, خدا نے مؤمنوں کے اوپر کرم کیا, خدا نے مؤمنوں کو ایمان تک پہنچانے کے لیے بہت خوبصورت راستہ ان کے سامنے رکھا. کیا کیا؟ اس بار سکتی ہیں رسول میں ہوں, جب ان کے درمیان میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا, یعنی وہ لوگ کہ جن کے اندر صلاحیت تھی ایمان کی, وہ کہ جن کے اندر صلاحیت تھی تقویٰ و پرہیزگاری کی, وہ کہ جن کے اندر صلاحیت تھی اس مقام تک پہنچنے کی کہ جب وہ رسول اللہ کی آیات پر ایمان لے کر آئے, رسول کے راستے پر چلے, اور رسول کی پیروی کرتے ہوئے اسی جاہلیت کے ماحول سے نکل کر وہاں تک پہنچے کہ سورہ واقعہ میں خدا نے بیان کیا, والسابقون السابقون اولئک المقربون, مسبقت لے جانے والے تم کیا جانو, سبقت لے جانے والے کون ہیں؟ یہ تو مقرب بندے ہیں خدا کے. کون سے لوگ؟ جو جاہلیت میں پڑے ہوئے تھے, دوران جاہلیت میں تھے, جس کو جناب سیدہ نے اپنے خطبہ فدک میں بیان کیا کہ کنتم علی شفا حفرۃ, تم جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے, تم جہنم کے کنارے پر تھے, تمہارا پاؤں بس جہنم کے پاس تھا, تم جہنم میں جا رہے تھے, تمہاری غذا ناپاک تھی, تمہارا اٹھنا بیٹھنا ناپاک تھا. یہ خدا نے اپنے رسول کے ذریعے سے احسان کیا ہے کہ تم اس ناپاکی سے نکلو. لہذا خدا وند عالم نے سعادت کا ابتدائی راستہ خود مہیا کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اس واسطے, جب مومنوں کے درمیان رسول کو مبعوث کیا, اور اس رسول کا کام کیا تھا کہ لوگوں کے تزکیہ نفس کو کرے, تربیت نفس کو کرے, اور ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرے. عزیزوں, خدا وند عالم نے احسان کیا, اس کے بعد اس نبی اکرم کی پیروی کا حکم دیا اور کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اللہ کا رسول اسوہ حسنہ ہے. یا اس کے علاوہ دیگر جو آیات ہیں جن کے اندر ایک سورہ ہود کی آیت ہے جس میں رسول اللہ کو خداوند عالم نے بیان کیا فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اس آیت پر رسول اللہ نے کہا کہ مجھے سورہ ہود کی ایک آیت نے بوڑھا کر دیا، کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے استقامت کا ثابت قدمی کا حکم دیا ہے، لیکن ثابت قدمی کا حکم رسول اللہ کے لیے دیگر آیتوں میں بھی آیا ہے، ایک اور آیت میں بھی آیا ہے، اس پر رسول اللہ نے نہیں کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا، یہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ مشکل ہے، اس آیت میں کہا، کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہاں پہ استقامت اور ثابت قدمی کو رسول اللہ کے لیے بھی کہا گیا، ان کے پیچھے چلنے والوں کے لیے بھی کہا گیا، رسول اللہ نے اس مناسبت سے کہا کہ اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی میں تو استقامت رکھتا ہوں، میرے پیچھے چلنے والے جو میری امت ہیں اس کے اندر استقامت کی کمی ہے، ثابت قدمی کی کمی ہے، اور خدا نے تقاضا کیا کیا، خدا کہہ رہا ہے فاستقم، بس تم قائم رہو، ثابت قدم رہو، جو تعلیمات تمہیں دی گئی ہیں ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں لاگو کرو، ان تعلیمات کے مطابق عمل کرو، مگر جو آپ کے سامنے دو تین دن سے بیان ہو رہا ہے کہ انسان بہرحال خدا جانتا ہے ضعیف بھی ہے، چونکہ خود خلق کرنے والا ہے، جس کو غائب عمل نے امام علی علیہ السلام نے بھی بیان کیا تھا، امام علی نے بیان کیا کہ پروردگار عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا، تحمل نہیں کر سکتا، کیوں؟ انت تعلم ضعفی، کیوں نہیں برداشت کر سکتا؟ اس لیے کہ تو میرے ضعف سے واقف ہے، انت تعلم ضعفی، تو جانتا ہے میں ضعیف ہوں، تو جانتا ہے میں ناتواں، ان قلیل من بلاء الدنیا وعقوباتها، دنیا میں چھوٹی چھوٹی مشکلات جو آتی ہیں میں یہ برداشت نہیں کرتا، میرے اندر اس کو برداشت کرنے کا تحمل نہیں ہے، پروردگار تو جب ضعف سے واقف ہے، کمزوری سے واقف ہے، تو پھر میں آخرت کے بڑے عذاب کو کیسے جھیلوں گا؟ وہ عذاب کس چیز کے سبب ہوگا؟ تیرے غضب کے سبب ہوگا، تیرے انتقام کے سبب ہوگا، وَهَذَا مَا تَقُومُ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس کے سامنے نہ تیرا آسمان ٹھہر سکتا ہے نہ تیری زمین، یہ مولا متقیان نے بیان کیا زندان موت کا، امام علی علیہ السلام سے راستہ لینا ہے، ان کی محبت میں خدا نے یہاں تک پہنچایا ہے، راستہ مولا ہی دیں گے، اس کے علاوہ کون سا راستہ ہمارے پاس؟ بس انسان چونکہ ضعیف بھی ہے، خدا جانتا ہے، خدا نے ایک طرف فرمایا فاستقم کما امرت، جیسا حکم دیا گیا ویسی ثابت قدمی دکھاؤ، ویسے دین پر عمل کرو، اور دوسری طرف یہ بھی جاتا ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف ہے، لہذا خدا نے انسانوں کو رعایت بھی دی ہے، خداوند عالم نے جہاں انسانوں کو احکام دی وہیں اپنے لیے رحمت کو بھی فرض قرار دیا ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 54 میں خداوند عالم نے بیان کیا کہ خداوند وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے محمد، اے حبیب، جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لے کر آتے ہیں، یعنی جو تمہاری آیتوں پر ایمان لے آئے، تو کیا کرنا؟ پہلا کام توجہ کیجیے گا، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، سب سے پہلے تم پر سلام کرنا، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، یہ کس کو حکم دے رہا ہے؟ خدا، رسول اللہ، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا، جو ہماری آیات پر، توجہ کیجیے گا، جو ہماری آیات پر ایمان لے کر آئے، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، وہ اس قابل ہو گیا کہ تمہارے سلام کو دریافت کرے، تم اس سے کہو سلام علیکم، تم پر سلام ہو، اس کے بعد بیان کیا وَقَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، اور خداوند یا تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت کو لکھ لیا ہے، یہاں پہ کتابہ سے مراد علماء نے کہا وجبہ ہے، یعنی وجبہ ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے لیے رحمت کو واجب قرار دے دیا ہے، حالانکہ وہ بے نیاز ہے، حالانکہ وہ ہمارے کسی عمل کا محتاج نہیں، ہمارے کسی عمل کا پابند نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ حکم دے کر کہتا ہے بس یہی کرنا ہے، ہم نہیں کرتے تو گرفت کر لیتا، لیکن کتبہ ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے رحمت کو لکھا ہے، کیا مطلب؟ تمہارے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے، جانتا ہے تم خطا کرتے ہو، جانتا ہے تم ضعیف ہو، جانتا ہے تمہارے پاؤں پھسلتے ہیں، اسی لیے تو اس نے رحمت کے ساتھ رحمت للعالمین کا دامن تمہیں تھما دیا ہے، اسی لیے تو اس نے رحمت للعالمین کے بعد علی اور آل علی کے دامن سے وابستہ کر دیا ہے، درود پڑی محمد والے محمد، اصل دنیا پر ایک نقطہ ہے جو ہماری آج کل کی کچھ بحثیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، پرانی ہوگی کچھ بات لیکن اسی سے متعلق ہے، اس کو ذہن رکھیے کہ خدا رحمت کے ساتھ پیش آتا ہے، اس آیت کو اس نے پیش کیا تھا کتبہ ربکم علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے نفس پر رحمت واجب قرار دی، کیا کرے گا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تمہیں فوراً گرفت نہیں کرے گا، तुम्हें बख्शिश करेगा, तुम्हें ढील देगा, इसको आगे चल के बयान करता हूँ। लेकिन इसी सलाम अलैकुम से एक बात यहाँ पर सामने जहन में आई तो बयान कर दूं कि खुदा ने क्या कहा, इज़ा जाअकल लज़ीना आमनू, जब तुम्हारे पास वो लोग आए जो ईमान लेकर आए, इज़ा जाअकल लज़ीना युक्मिनूना भी आयातिना, जो हमारी आयात पर ईमान लेकर आए तुम्हारे पास आए तो क्या करो, फ़कुल सलामुन अलैकुम, तुम पर सलाम हो, रसूल की ज़बानी के दुआ। अरे नबी कुरान करीम क़यामत तक के लिए है, यही हक है, यही हकीकत है, कुरान करीम जावेदानी किताब है, क़यामत तक के लिए रसूल का मौजज़ा है, क़यामत तक के लिए लोग आएंगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल शुदा इस किताब पर ईमान लेकर आएंगे। ऐसा ही है या नहीं? हम और आप में से कोई भी रसूल अल्लाह के जमाने में नहीं था? था कोई? नहीं था। हम इस वक्त कुरान पर ईमान रखते हैं कि नहीं रखते? कुरान पर ईमान रखते हैं, हमारा कुरान पर ईमान है, हम कुरान पर ईमान रखते हैं। खुदा बंदे आलम ने क्या कहा कि ए हबीब, जो आपके पास आए हमारी आयात पर ईमान रखें तो आप उनसे कहें सलामुन अलैकुम, खूब तवज्जो कीजिएगा। अब जो सामने मौजूद है उसके लिए अरबी में अलैकुम का लफ्ज इस्तेमाल होता है, सलामुन अलैकुम, तुम पर सलाम हो। हम भी इस दौर में रसूल अल्लाह की आयात पर ईमान रखते हैं, रसूल अल्लाह के ऊपर जो कुरान नाजिल हुआ, आयात नाजिल हुई, उस पर ईमान रखते हैं। खुदा ने कहा जो ईमान लेकर आए आयात पे वो क्या हो गया, उस पर सलामती है। जो सामने हो अलैकस सलाम है, और जो सामने ना हो बाद में आए वो अलैहिस सलाम है, वो अलैहिस सलाम है। अलैहिस सलाम का क्या मतलब, रसूल अल्लाह के जमाने में आके लोगों ने खबर दी अल्लाह के रसूल 1400 साल बाद ये लोग जो यहाँ बैठे हुए आप पर ईमान लेकर आएंगे, अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, ए हबीब जो तुम्हारी आयतों पर ईमान लेकर आए उसको कहो अलैकस सलाम, तो जो सामने था वो तो अलैकस सलाम है, जो बाद में आने वाला है वो अलैहिस सलाम है। खूब गौर कीजिएगा इस नुक्ते पर, जो रसूल अल्लाह की लाई हुई आयात पर ईमान लेकर आ जाए वो तो अलैहिस सलाम हो सकता है, लेकिन जिनको खुदा ने आयात इलाही बनाकर जमीन पर उतारा हो या जिनके अमल को खुदा ने आयात कुरानी में ढाल कर बयान किया हो वो अलैहिस सलाम नहीं, वो रज़ी अल्लाह होंगे क्या? दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपने बहस सुनी अभी कुछ अर्सा पहले हुई रजी अल्लाह और अलैहिस्सलाम की बहस, खुदा मोमिन को कह रहे अलैहिस्सलाम, जो रसूल के जमाने में नहीं है बाद में आने वाला है अलैहिस्सलाम है वो, आप और मैं अलैहिस्सलाम रसूल की जबानी है। किस माना में कि रसूल को खुदा ने कहा मोमिन एहतराम करो, इसका एहतराम है, बस तवज्जो कीजिएगा। खुदा अपने लिए रहमत को लिख रहा है, इस रहमत के साए में क्या करता है, फौरन गिरफ्त नहीं करता, बख्शिश करता है, ढील देता है। इसको रिवायात और दुआओं के जरिए से समझा जा सकता है। हमारा उन्वान क्या है, इश्क है इमाम हुसैन राह निजात, इश्क है अब्दुल्लाह राह निजात, ऐसी भी बात हो गई। अजीजों खुदावंद आलम खुद इंसान को सआदत तक पहुंचाने के लिए बहुत से काम कर रहे हैं, जिनको आप हमें बयान कर रहा हूं दो तीन दिन से, आज एक और नुक्ते को बयान करने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा तवज्जो रखिएगा। खुदावंद आलम फौरन नहीं गिरफ्त कर रहा है, अभी तुम्हारे साथ जो चलने वाले हैं इनको तुम्हारी पैरवी करनी है, इनको इस्तकामत दिखानी है, लेकिन अगर ये इस्तकामत ना दिखाएं तो क्या होगा, घबराओ नहीं, खुदा ने अपने ऊपर रहमत को लिखा है, वो फौरन गिरफ्त नहीं करेगा। इसको मौलाना मुत्तकिया ने दुआए कमल में सिखाया, कौन सा टुकड़ा है जहां पर मौलाना ने सिखाया कि परवरदिगार मेरे वो गुनाह के जिनके इस बात का लिखने का तूने किरामल कातिबीन को हुक्म दे दिया, अल्लज़ीना वक्कलतहुम जिनको तूने मेरे ऊपर करार दे दिया, वो मेरे आज़ा व जवारे पर गवाह बनकर आ गए और मेरे हर अमल को जो मैं अंजाम देता हूं उसको देखते हैं। अगला जुमला क्या है, वशाहिदा लिमा खफिया अनहुम, हत्ता मेरे उन गुनाहों को भी देखते हैं, खुदाया फरिश्ते तो अपनी जगह है, मौला सिखा रहे अंतर रकीब अलैया मिन वराएहिम, इन फरिश्तों के अलावा तो खुद भी मुझे देख रहा है, तो खुद भी देख रहा है, फकत देख नहीं रहा, वशाहिदा लिमा खफिया अनहुम, हत्ता तो उन गुनाहों को भी देख रहा है जो इन फरिश्तों से छुपे रह गए, इन फरिश्तों के सामने नहीं आए, इन मलाइका की निगाहों में नहीं आए, क्यों नहीं आए, वगैरह रहमती का अखफाइता हूं, तूने अपनी रहमत से उस पर पर्दा डाला है, वगैरह फजली का सतरता हूं, तूने अपनी फजल करम से छुपा दिया, यानी कौन सा खुदा कितना मेहरबान खुदा वही जिसने कुरान में बयान किया है, अभी तुम्हारे पास ये ईमान लेकर आए इनको सलाम कहना और बता दो कि तुम्हारे रब ने अपने नफ्स पर रहमत को लिखा है, तुम्हारे परवरदिगार तुम पर बहुत मेहरबान है, तुम्हें बहुत चाहता है, उसी खुदाए रहमान ने क्या किया, हत्ता साथ रहने वाले मलाइका की निगाहों में इंसान मोमिन की आबरू को बर्बाद नहीं होने दिया, मलाइका साथ है وبرحمتك اخفيته تو اپنی رحمت سے چھپاتا ہے پروردگار وبفضلك سترته اپنے فضل سے پردہ ڈالتا ہے یہاں پہ ایک جملہ کہوں اللہ نے محترم اس بات پر ان چیزوں پر تھوڑا سا توجہ دیجئے مطالب کو انشاءاللہ ہم سمجھیں ان چیزوں کے میں تو شروع دن سے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ خدا کرے کوئی اہل دل آپ کو میسر آئے جو ان چیزوں کو کھول کے بیان کرے آپ کے سامنے آپ کا حق ہے کوئی اہل دل ملے آپ بیان کرے پھر آپ وجد میں آئیں گے کہ کیا مطالب آئیں گے ہمارا ملائکہ کے ساتھ ٹھیک ہے ایک حساب کتاب ہے لیکن قیامت کے دن جو ہمارے ساتھ یہ ملائکہ رہتے ہیں یہ ہمارا حساب کتاب نہیں کریں گے ہمارا ان ملائکہ سے ڈائریکٹلی کوئی سروکار نہیں ہوگا یہ اپنا کام کریں گے اپنا کام کر کے خدا کے حوالے کر دیں گے خود توجہ کیجیے گا مگر خدا جس نے رحمت کو اپنے لیے لکھ لیا ہے حتیٰ ان ملائکہ کے سامنے ہماری آبرو کو برباد نہیں ہونے دیتا تو ہمارا سروکار جناب سیدہ کے ساتھ تو ہے قیامت میں ہمارا واسطہ حسین کے ساتھ تو ہے قیامت میں وہ پروردگار جو ساتھ نہ رہنے والے فرشتوں کے سامنے برباد نہیں ہونے دے رہا یقین رکھیے جناب سیدہ کے سامنے بھی برباد نہیں ہونے دے رہا حسین کے سامنے بھی برباد نہیں ہونے دے رہا کیوں کتبا ربوں کا مولانا نفیر رحمہ وہ بہت مہربان ہے وہ بہت مہربان خدا ہے وہ ایسے ضائع نہیں ہونے دے گا کسی کو ہاں اس کے ہاتھ سے کوئی نکلے اس کو بھی آگے بیان کرتا ہوں بس امام نے بیان کیا یہ خدا کی رحمت ہے ایک اور روایت اسی طرح ملائکہ سے متعلق ہے ہم سب بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دو ملائکہ رہتے ہیں ایک نیکی لکھتا ہے ایک برائی لکھتا ہے روایت میں بیان ہوا کہ جو ملائکہ جو دو ہیں انسان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں ان دو ملائکہ میں دو فرشتوں میں سے ایک وہ ہے جو ثابت ہے یعنی انسان جب سے بلوغت کی منزل پر آیا اور اس کی موت تک وہ فرشتہ اس کے ساتھ رہے گا ایک وہ فرشتہ ہے جو روز تبدیل ہوتا ہے کون سا ملک ثابت ہے اس کی بلوغت سے لے کر یعنی جہاں سے اس کے اعمال لکھنے کا وقت آیا اس سے لے کر اس کی موت تک ساتھ رہے گا اور کون سا ہے جو روز آتا ہے وہ ملک وہ فرشتہ کہ جس نے انسان سے برائی کو دیکھنا ہے وہ ثابت ہے وہ بلوغت سے لے کر موت کے وقت تک وہی ملک رہے گا موجود اس کے اندر حکمت ہے سمجھاتا ہوں وہ ملک ثابت ہے قیامت تک یعنی جب تک ہم زندہ رہیں گے اس وقت تک رہے گا ہم سے جو کچھ برائی ہوگی وہ لکھے گا دیکھتا رہے گا اور وہ ملک جس کے ذمہ خدا نے اچھائی کو لکھنا قرار دیا ہے روایت نے بیان کیا یہ وہ ملک ہے فرشتہ ہے جو تبدیل ہوتا ہے یعنی ہر آنے والے دن یا ہر صبح جو طلوع ہوتی ہے اس میں ہماری اچھائی لکھنے والا فرشتہ تبدیل ہو گیا ہوتا ہے ایسا کیوں ہے وہ والا ملک وہ والا فرشتہ جو برائی لکھ رہا ہے وہ ثابت کیوں ہے بلوغت سے لے کر یا جب سے ہمارے اعمال لکھنے برے اعمال لکھنے وہ اس وقت سے لے کر موت تک ساتھ چلے گا اور جو اچھائی لکھے گا وہ تبدیل ہو رہا ہے روزانہ وجہ کیا ہے یہ کتبہ ربکم علی نفسہ رحمہ کی ایک دلیل ہے عزیزو کیوں اس لیے کہ جو ہم جو برائی کر رہے ہیں وہ ایک فرشتہ دیکھے شروع سے لے کر ہماری آخری سانس تک فقط وہ ہی دیکھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں لیکن جو اچھائی لکھنے والا ہے خدا چاہتا ہے کہ ہماری اچھائی ایک فرشتے کی آنکھوں کے سامنے نہ رہے کل جب قیامت آئے تو ہماری اچھائی کی گواہی دینے کے لیے ایک نہیں متعدد ملائکہ آئیں کہ پروردگار میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا پروردگار میں نے اس کو روزے کی حالت میں دیکھا تھا پروردگار میں نے اسے مجلس حسین میں گریا کرتے ہوئے دیکھا تھا اب اس روایت کو اگر مان لیجئے کہ یقیناً ماننا چاہیے کہ جیسے بیان کیا گیا ابو حسین انصاریان سے میں نے اس کو نقل کیا بنا یعنی آج آپ کا چھٹا دن ہے فرش عزا پر پانچ ملائکہ آپ کی گواہی لے کر جا چکے جب قیامت کا وقت ہوگا اگر میں اور آپ آج مر جائیں خدا نے کرے خدا آپ کو حیات دے تو پانچ ملائکہ پہلی محرم سے آج تک کی گواہی دیں گے خدایا ہم نے اسے حسین کے غم میں آنسو بہاتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ جب اتنے ملائکہ گواہی دیں گے خدا اب تمام چیزوں کو ایک ساتھ جمع کیجیے کیا ہوگا آئیے ان روایات کی طرف جن میں بیان کیا گیا کہ جب کسی مومن کی موت ہو جاتی ہے جب کوئی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی تشہیر جنازہ میں کہا گیا زیادہ سے زیادہ افراد شرکت کریں کیوں زیادہ سے زیادہ افراد شرکت کریں کیوں تشہیر جنازہ کو اتنا زیادہ ثواب دیا گیا ہے اتنی زیادہ فضیلتیں تشہیر جنازہ کی رکھی تاکہ مومنین کسی دوسرے مومن کے جنازے کو چھوڑے نہیں شوق سے آئیں حتیٰ اس کے لیے وضو کی شرط کو بھی نہیں رکھا گیا آؤ نماز جنازہ پڑھو کسی مومن کے لیے وضو کی بھی شرط نہیں ہے طہارت کی بھی شرط نہیں ہے کیوں ہے اس وجہ سے ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ جب اس کے جنازے میں لوگ آ کر کھڑے ہو جائیں کھڑے ہونے والے لوگ
جب گواہیوں کی باری آئے تو اس کے لیے وہ جملہ ادا کر دیں, اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا, بار الہ ہم اس مرنے والے کی نسبت سوائے اچھائی کے کچھ نہیں جانتے. خدا ملائکہ سے کہے گا بس اتنے مومنوں نے گواہی دے دی, اس کو بخش دو. یہ خدا کی رحمت, خدا ان عالم جو 40 مومنوں کے جمع ہونے پر گواہی پر بخش دے گا. بس توجہ کیجئے, یہ سعادت کا راستہ خدا لے کر چل رہا ہے. خدا مند عالم ہمیں نکلنے نہیں دے رہا. واقعی بدبخت ہوگا وہ انسان جو ایسے خدا کی رحمت سے نکل کر جہنم میں چلا جائے. وہ خدا جو جہنم میں جانے کے دروازے کو بند کیے جا رہا ہے, جو رحمت کے فرشتوں کو رکھ رہا ہے, جو ملائکہ کو نیکی لکھنے والوں کو تبدیل کر رہا ہے, قیامت میں جتنے دن کی زندگی ہے اتنے ملائکہ میری اچھائی کی گواہی دیں گے. آپ خود سوچیے, کسی کیس کے اندر آپ کے سامنے ایک گواہ بیان کرنے والا برائی بیان کر رہا ہو کہ نہیں میں نے اس سے دیکھا, اس نے کام انجام دیا, یہ غلطی اس کی ہے, اور اس کے مقابلے میں بڑی تعداد ہو جو کہہ رہی ہو نہیں یہ کام کر ہی نہیں سکتا, ہم نے تو اس کو اچھائی میں دیکھا ہے. آپ اپنے آپ کو منصف بنا کر فیصلہ کیجیے, آپ کس کے حق میں فیصلہ دیں گے, اس ایک شخص کے بارے میں کہ جو کہہ رہا ہوگا یا نہیں, وہ جو دیگر افراد ایک کے مقابلے میں 10 افراد کہہ رہے ہوں گے نہیں یہ اچھا انسان ہے, ہم نے اس کو اچھائی کرتے ہوئے دیکھا ہے. عزیز خدا بھی ایسے ہی کر رہا ہے ہمارے ساتھ. وہ خدا ہمیں خدا کی قدر نہیں ہے, جو سورہ حج میں اس نے بیان کیا ہے, وما قدر اللہ حق قدره, تم نے خدا بندے عالم کی جیسے قدر کرنی چاہیے قدر کی نہیں ہے, تم نے خدا کی قدر نہیں کہی ہے, تم نے خدا کو پہچانا ہی نہیں ہے, تم نے خدا بندے عالم کی محبتوں کا اندازہ ہی نہیں کیا, تم نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تمہیں علی سے وابستہ کرنے والا خدا کتنا اچھا ہے کہ تمہیں علی سے وابستہ کر دیا ہے. وہ خدا کتنا اچھا ہے جس نے حسین کو تمہارے لیے خلق کیا ہے. وہ خدا کتنا اچھا ہے جو تمہارے ساتھ ایسے مہربانی کرتا ہے. یہ عشق ابا عبداللہ حسین کا راستہ, امام کا راستہ خدا نے کھولا ہے. یہ سعادت کا راستہ کس نے دیا؟ خدا بندے عالم نے دیا. خدا بندے عالم بس ایک ایسی عظیم ہستی کا نام ہے. آئمہ علیہ السلام اسی خدا کے عاشق تھے. امام حسین علیہ السلام کا عشق بھی خدا تک لے کر جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں ہر قربانی دینے پر تیار ہیں. کس کے لیے؟ خدا کے لیے. وہ خدا کتنا خوبصورت ہے جس کے لیے حسین اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اس خدا کی کیا عظمت ہے عزیز. یہ امام حسین علیہ السلام کا عشق خدا تک پہنچاتا ہے, راہ نجات ہے. عزیز ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کر, درود پڑھیے محمد والے محمد پر. آج میں تھوڑا سا خدا کی رحمت پر بات کر رہا ہوں, چونکہ امام حسین علیہ السلام کا راستہ خدا تک پہنچانے کا راستہ ہے. خدا مہربان ہے تو ہمیں حسین ملا ہے. خدا ہمیں عزیز رکھتا ہے تو اس نے حسین علیہ السلام دی. یقین جانی ان چیزوں پر, خدا تعالیٰ کی رحمت ہے, خدا کی عنایت ہے, خدا کی بخشش ہے. حضرت یوسف کا واقعہ ہے. حضرت یوسف اپنے محل میں بیٹھے ہوئے تھے, اپنے قصر میں بیٹھے ہوئے تھے, اور اس کے بعد حضرت جبرائیل ان کے ساتھ موجود تھے. قصر میں اس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ باہر نظر آ رہا تھا, بالکونی کہہ لیجیے آپ اس کو, ٹیرس کہہ لیجیے آپ اس کو, کہ باہر کا جو رستہ تھا نظر آ رہا تھا, آتے جاتے والے لوگ نظر آ رہا تھا. اسی دوران سامنے سے ایک نوجوان گزرا, پھٹے پرانے کپڑے, غبار آلود چہرہ, بال پریشان, چہرے پہ غربت کے آثار. حضرت جبرائیل نے جناب یوسف کو دیکھ کر کہا, یوسف اس نوجوان کو پہچانا؟ جناب یوسف نے کہا نہیں میں نے نہیں پہچانا. کون ہے؟ کہا یوسف یہ وہی بچہ ہے جس نے آغوش مادر میں تمہاری عصمت کی گواہی دی. واقعہ ذہن میں نا, جب حضرت یوسف کو زلیخا نے پھنسایا اور اس کے بعد جب زلیخا کا شوہر آیا تو زلیخا نے ماجرا پلٹ دیا, بات پلٹ دی کہ یہ دیکھو اس نے خیانت کی ہے اور تمہاری زوجہ کے ساتھ اس نے برا ارادہ کیا اور یوسف پر تہمت لگا دی. اس تہمت کو دور کرنے کے لیے کیا کیا خدا بندے عالم نے؟ وہیں پر کہا گیا کہ جو ایک چھوٹا سا بچہ تھا آغوش مادر میں تھا, بول نہیں سکتا تھا, بہت چھوٹا تھا, اس نے گواہی دی کہ یہ یوسف سچا ہے اور خاتون جھوٹی ہے. اس گواہی کی بنیاد پر جناب یوسف کو اس الزام سے بری کیا گیا, اور جو زلیخا کا شوہر تھا اس نے کہا تھا کہ یقیناً خواتین کا قید, خواتین کی چال. اس بچے نے گواہی دی تھی. یہ بچہ بڑا ہو گیا, جوان ہو گیا, اور جناب یوسف کے قصر کے سامنے سے گزرا. جبرائیل نے کہا اے یوسف یہ وہی بچہ ہے. جناب یوسف نے اپنے سپاہیوں سے کہا فوراً جاؤ, اس بچے کو, اس نوجوان کو لے کر آؤ. کیوں لے کر آؤ؟ اس کا میری گردن پر حق ہے, اس کا میری گردن پر حق ہے. وہ کہے اس نوجوان کو لے کر آؤ. لے کر آنے کے بعد جناب یوسف نے اس کے لیے لباس کا اہتمام کیا, غذا کا اہتمام کیا, اسے اپنا مہمان بنایا, اسے اپنا عزیز قرار دیا, اسے کچھ مال و دولت عطا کیا. یہ سب کچھ جناب جبرائیل کی آنکھوں کے سامنے ہوا. جبرائیل نے تمام ماجرا دیکھا اور جب جناب یوسف نے اتنا انعام اکرام کیا جبرائیل مسکرائے, ہنسے تھوڑا سا. جب جناب جبرائیل ہنسے جناب یوسف نے پوچھا کہ کیا بات ہے, کیا میں نے کمی کی ہے عطا کرنے میں جو آپ ایسے مسکرائے, آپ ایسے ہنسے, یعنی آپ کو لگا کہ مجھے اور کچھ کرنا چاہیے تھا. جناب جبرائیل نے کہا نہیں, میں اس بات پر نہیں ہنسا کہ تم نے کم دیا ہے, میں فقط اس بات پر ہنسا ہوں, مجھے اس پہ تعجب ہوا کہ ایک بچے نے بے شعوری کے عالم میں, کہ جب اسے خود بھی خبر نہیں تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, تمہاری عصمت کی پاکیزگی کی گواہی دی تھی, تو تم نے اس کی اس گواہی کی بنیاد پر جو اس نے بے شعوری کے عالم میں دی تھی اس کے حق کو اپنی گردن پر فرض قرار دیا, اس کو ایسے انعام و اکرام دیا. میں سوچ یہ رہا ہوں کہ جو انسان شعور کی حالت میں اپنی زندگی کے اندر خدا بند عالم کی پاکیزگی کی گواہی دیتا رہے گا, سجدے میں جا کر کہتا رہے گا سبحان ربی الاعلی وبحمدہ, رکوع میں کہے گا سبحان ربی العظیم وبحمدہ, اے یوسف تم مخلوق ہو, ایک دوسری مخلوق نے بے شعوری کے عالم میں تمہاری پاکیزگی کی گواہی دی, تم نے اس کے حق کو گردن پر سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ اتنا انعام اکرام کیا ہے, تو خدا بند عالم اپنے ان بندوں کے ساتھ کیسے پیش آئے گا جو پوری زندگی آگاہانہ اس کی وحدانیت کی گواہی دے. واقعی حقیقت ہے کہ یوسف اس بچے سے ان سو گیا جس نے بے شعور کیا تھا, مجھے خود بھی نہیں پتا تھا اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے, اس نے آگاہانہ گواہی تھوڑی دی تھی, اس سے یہ کام لیا گیا تھا, اس کا حق اپنی گردن پر سمجھا, تو خدا بند عالم پھر انسانوں کے ساتھ کیا کرے گا جو آگاہانہ گواہی دے رہے ہیں, سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں, اپنے وجود اپنے عمل کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں, اپنے وجود کے ساتھ. پھر ہماری اور آپ کی جو منزلت ہے وہ اپنی جگہ ہے, پھر اس مولا کا خدا کی بارگاہ میں کیا مقام ہوگا جو مسجد کوفہ نخلستان کوفہ میں کھڑے ہو کر ایک ایک جو ہے رات کے اندر ہزار رکعت نماز پڑھ کر خدا کی وحدانیت اور قدوسیت کی گواہی دیا کرتا, پھر اس کا کیا عالم ہوگا خدا کی بارگاہ میں. عزیزان محترم, بس یہ وہ چیز ہے. اب یہاں پر ایک جملے کو میں نقل کر دوں, بات کو تھوڑا سا موڑ دوں, کہ جناب جبرائیل نے کہا کہ جب خدا بند عالم کی وحدانیت کی گواہی دے گا کوئی اور آگاہانہ گواہی دے گا تو یوسف خدا اس کے ساتھ پھر کیا کرے گا, تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے, تم نے ایک بچے کے ساتھ ایسا کام انجام دیا کہ جس کا حق تمہاری گردن پر تمہارے خیال میں بن گیا تھا. یہی پر ایک جملہ کہوں کہ عزیزان محترم, اگر خدا بند عالم ایسا کرے گا کہ جو اس کی وحدانیت کی گواہی دے گا تو اسے انعام و اکرام عطا کرے گا, تو ہم بھی تو اپنے ان آنسوؤں کے ذریعے سے حسین کی مظلومیت کی گواہی دینے آتے ہیں, ہم بھی تو بچپنے سے لے کر آج تک اپنی اس عزاداری کے ذریعے سے دنیا کو مجلس کر کے ماتم کر کے جلوس نکال کر مجلس کو فرش بچھا کر فرش پر آ کر ذکر کر کے یہی تو بتاتے ہیں کہ ہمارا حسین مظلوم تھا, یہ ہماری گواہی ہے, یہ ضائع نہیں جائے گی. یقین جانیے کہ یوسف کے مقابلے میں حسین کی بخشش و عطا کا کوئی حساب ہی نہیں ہے, کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. یوسف نے جو عطا کیا اس نوجوان کو کیا, حسین جو عطا کرتے ہیں اس کا کوئی حساب نہیں. حسین علیہ السلام ایسے چھوڑ دیں گے, گواہی نہیں ہے جو آپ آتے ہیں, بارش ہو رہی ہے, پانی پھیلا ہوا ہے روڈوں کے اوپر, مشکلات ہیں, یہ تو میں نے آسان چیز کا تذکرہ کیا, بارش تو آسانی ہے, برکت خدا ہے, رحمت خدا ہے, پانی ہے, تکلیف نہیں ہے. جس زمانے میں امام حسین علیہ السلام کی مجلس برپا کرنے کے لیے قربانیاں دی جاتی تھیں, لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی گواہی خود پاکیزگی کی گواہی ان کی مظلومیت کی گواہی فقط زبان سے اور آنسوؤں سے نہیں اپنے خون سے دی ہے. حسین ان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں پایا خدا جانتا ہے, کسی کو نہیں پتا. حسین ایسے نہیں چھوڑیں گے عزیز علی محترم, یہ عشق حسین کارساز ہے, عشق عباد اللہ حسین فقط راہ نجات نہیں ہے, یہ ترقی ہے. امام حسین علیہ السلام کا راستہ عین ترقی کا راستہ ہے, وہ روایت آپ کے سامنے ہے, میں اس جگہ پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں, پہلے ہمیشہ آپ نے سنتے رہے ہیں کہ آٹھویں امام سے پوچھا کیا آپ تمام آئمہ کشتی نجات نہیں ہیں, امام نے کہا کیوں نہیں, ہم سب کے سب کشتی نجات ہیں, تو کہا پھر حسین کو کشتی نجات کیوں کہا گیا, ان حسین مصباح ہودا و سفینۃ النجات, تو آٹھویں امام نے کہا ہم سب کشتی نجات ہیں لیکن امام حسین علیہ السلام کا سفینہ وسیع بھی ہے تیز رفتار بھی ہے,
وسیع بھی ہے، تیز رفتار بھی ہے، حسین علیہ السلام کا مقایسہ نہیں ہے کسی کے ساتھ، امام حسین السلام. بس عزیزہ نے محترم، یہ واقعہ ذہن میں رہے یوسف والا، واقعہ ذہن میں رہے کہ آپ اپنے وجود سے گواہی دے رہے ہیں حسین کی مظلومیت کی. جب سے آپ پیدا ہوئے آپ کی ماں نے یہ گواہی آپ سے اپنے آغوش میں لے کر دکھائی، اور آج آپ اس گواہی کے لیے فرش پر رہتے ہیں. یہ آنسو مظلومیت ہے حسین کی دلیل. دنیا نے کیا کیا حسین کو کہنے کی کوشش کی، آپ کے آنسو نے بتا دیا حسین مظلوم تھا، آپ کے ماتم نے بتایا حسین مظلوم، آپ کی ان مجلسوں نے بتایا. یہ رائے گا نہیں جائے گا. بس یہ جو ہم اور آپ آنسو بہا رہے ہیں، مجلس کر رہے ہیں، یہ ہماری مودت کا حصہ ہے. مودت کے جس کو خداوند عالم نے اجر رسالت قرار دیا. ان نکات پہ غور کیجئے گا. یہ جو ہم عشق امام حسین میں آئی مودت ہے، مودت اہل بیت. خداوند عالم نے دیگر انبیاؤں کی مودت الگ رکھی، رسول اللہ کی مودت الگ رکھی، یعنی اجر رسالت الگ رکھا. دیگر انبیاؤں کی اجر رسالت میں کیا ہے؟ قرآن کریم میں آیا، دیگر انبیاؤں کے لیے کہا گیا کہ تم اجر نہ مانگو، اور لوگوں سے کہو کہ ہمارا اجر کیا ہے؟ اللہ، اللہ پر ہے. تم حق نہیں رکھتے کہ لوگوں سے اجر رسالت مانگو، تم اپنے اجر رسالت کے لیے کیا کہو؟ ان اجری ذکر للعالمین، ایسے کہا تھا، تھوڑا آگے پیچھے ہوا. یعنی جو میرا اجر ہے وہ یہی کہ میں خدا وند عالم پر چھوڑتا ہوں، خدا وند عالم کے اوپر ہے. لیکن جب بات رسول اللہ کی آئی، رسول اللہ سے خدا نے کیا کہا؟ رسول اللہ کے لیے اجر رسالت کیا قرار دیا گیا؟ وہی کہ اللہ پر چھوڑ دیا گیا ہے، کائنات کے اندر ذکر ہے، بس ذکر للعالمین ہے. نہیں، رسول اللہ سے خدا نے خصوصیت سے کہا، قل، اے حبیب کہہ دیجئے، ہمیں معلوم ہے آپ امت پہ بہت مہربان ہیں، آپ وہ ہیں کہ جو لوگوں کی خاطر مشقت اٹھاتے ہیں، آپ وہ ہیں جو اپنے پتھر مارنے والوں کو دعائے خیر دیتے ہیں، آپ وہ ہیں کہ جو لوگوں کو اذیت پہنچانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لوگوں کی خاطر اذیت برداشت کرتے ہیں. ہمیں معلوم ہے آپ اجر رسالت نہیں مانگیں گے، مگر یہاں معاملہ کچھ اور ہے. اے حبیب، آپ کو کہنا ہوگا، قل، کہیے، لا اسألکم علیہ اجرن الا المودت فی القرب، کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے مودت سے پیش آنا میرے قرابت داروں کے ساتھ. توجہ کیجئے، پھر آگے ایک اور آیت میں بیان کر دیا، قل ما صبح سبا کے اندر، قل ما سألتکم علیہ من اجر. اے حبیب، ان لوگوں کو بتا دیجئے، اگر ان کے ذہن میں یہ ہو گئی ہے رسول نے اپنا اجر رسالت مانگ لیا، رسول نے اپنے کاموں کی قیمت مانگ لی، تو ان کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ رسول کو کچھ دے رہے ہیں. ان کی غلط فہمی کو بھی دور کیجئے. سورہ سبا میں بیان کیا، قل ما سألتکم علیہ من اجر فہو لکم. اے مسلمانوں، اے مومنوں، اگر یہ اجر رسالت خدا نے تم سے مانگا ہے تو اس لیے نہیں کہ اس سے رسول کو کوئی فائدہ پہنچے گا، فہو لکم، یہ خود تمہیں فائدہ پہنچا ہے. اس اجر رسالت کی ادائیگی کے ذریعے سے تم ہدایت کے راستے پر رہو گے، اس اجر رسالت کے ذریعے سے تمہاری نجات کی ضمانت ہوگی، اس اجر رسالت کی ادائیگی مودت قربا کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ قرابت رکھنے سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ اہل بیت کو کچھ ملے گا؟ نہیں. اہل بیت کی شان میں اضافہ ہو جائے گا؟ نہیں. جن کی شان کو خداوند عالم نے خلق کیا ہو، یہ کائنات جن کے وجود کا صدقہ ہو، میرے اور آپ کا اجر رسالت انہیں کیا فائدہ پہنچائے گا؟ جن ہستیوں کی تسبیح سے ملائکۃ اللہ نے تسبیح خدا سیکھی ہو. پوچھا امام معصوم سے ایک شخص نے، مولا آپ اس دنیا کے خلق ہونے سے پہلے کہاں تھے؟ فرمایا ہم اللہ کی بارگاہ میں تھے. کیا کرتے تھے؟ ہم خدا کی تسبیح کیا کرتے تھے. ہماری تسبیح سے ملائکہ نے تسبیح خدا سیکھی ہے، ہمارے ذریعے سے معرفت خدا کا حصول ہوا ہے ملائکہ. جن کی عظمت یہ ہو، ان کو میرے اور آپ کا مودت کچھ بھی نہیں پہنچا سکتا. فہو، اسی لیے خدا نے کہا فہو لکم، تمہارے لیے. تم اہل بیت کے راستے پر آؤ گے، تم حسین 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 کرو گے، اس حسین کے ذریعے سے تمہارا دل نرم ہوگا، تمہارے دل کی شقاوت دور ہوگی. جب شقاوت دور ہوگی تو تمہارا دل حقائق کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوگا. جب تمہارا دل نرم ہوگا، حقیقت کا ظرف بنے گا، تو پھر میں اپنا پاک علم تمہارے پاک دلوں میں ڈالنا شروع کر دوں گا. جب تمہارا دل پاک ہو کر پاکیزہ علم کو حاصل کرنے کے قابل بن جائے گا، تو پھر تمہارا دل خداوند عالم کی حکمت کا سرچشمہ بن جائے گا، تمہاری زبان حکمت کی بات کیا کرے گی. یہ فہو لکم ہے، تمہارے لیے. یہ عشق عبد اللہ، عشق اہل بیت علیہ السلام، کلن مخصوصاً عشق اہل بیت. چونکہ میں نے روایت بیان کی تھی، وہ والی روایت کچھ نئے مومنین کے لیے فقط تیزی سے بیان کر دوں کہ چھٹے امام سے ایک شخص نے آ کر کہا مولا میں تمام اہل بیت سے محبت رکھتا ہوں، رسول اللہ سے، جناب سیدہ سے، امام علی سے، امام حسن سے، سب سے عقیدت و مودت رکھتا ہوں، مگر امام حسین کے معاملے میں میری کیفیت عجیب ہے۔ مولا کوئی مسئلہ ہے کیا میرے اندر؟ بیمار ہوں، سالم نہیں ہوں، کیونکہ میں سب کے لیے ایک مقام نہیں رکھ پا رہا، امام حسین کا مقام الگ ہے میرے لیے، ان سے عقیدت کا اظہار الگ طریقے سے کرتا ہوں۔ امام نے کہا نہیں، یہ تیری سالمیت ہے۔ خود امام حسین کے بارے میں ہماری کیفیت بھی ایسی ہے۔ امام نے کہا بس توجہ کیجیے گا، عشق اہل بیت، عشق امام حسین علیہ السلام، راہ نجات ہے عزیزان محترم۔ خداوند عالم نے اس مودت کو فرض کرا دیا، خود امام حسین نے بیان کیا، الزموا مودتنا، ہماری مودت کو اپنی زندگیوں میں اختیار کرو، لازم بناؤ، اپنی اولاد کی تربیت کرو ہماری مودت کے اوپر۔ پھر آگے بیان کیا کیوں، ان من لقى الله فهو يودنا دخل في شفاعتنا، جو خدا سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ ہماری مودت کے ساتھ آیا ہوگا تو وہ ہماری شفاعت میں داخل ہو جائے، وہ ہماری شفاعت میں آ جائے۔ آیا شفاعت حسین نجات ہے یا نہیں ہے؟ اس پورے مجمعے سے پوچھ رہا ہوں جو بیٹھا ہوا، کسی کو اپنے اعمال کی بنیاد پر نجات کا تصور ہے کیا؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی نہیں۔ امام سجاد بیان کر رہے ہیں، الہی عاملنی بفضلک ولا تعاملنی بعدلک، پروردگار اپنے فضل سے پیش آنا، عدل سے نہیں آنا، مہربانی کرنا میرے اوپر۔ امام سجاد بیان کر رہے ہیں، عاملنی بفضلک، خدایا اپنے فضل سے پیش آنا۔ اس کو میں بیان کر دوں، یعنی کیوں ہم اپنی چیزوں کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ میزان بہت سخت ہے، اس لیے کہ جس میزان کے اوپر میرے اور آپ کے اعمال و عبادت کو ناپا جائے گا وہ بہت سخت ہے۔ میزان اعمال کیا ہے؟ کس میزان پر میرے اور آپ کے اعمال کو ناپا جائے گا؟ میزان و اعمال قیامت کے دن علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ علی ابن ابی طالب میزان اعمال ہیں، کیا مطلب ہے؟ میری نماز میں جاؤں گا، قیامت کے دن کھڑا ہوں گا، مجھ سے کہا جائے گا نماز پڑھ کے آئے، میں کہوں گا ہاں اللہ نماز پڑھ کے آیا، خدا کہے گا لاؤ اس کی نمازوں کو، لاؤ نمازیں لائی جائیں گی۔ اب ایک معیار ہوتا ہے نا، ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے چیز کا، آپ اس اسٹینڈرڈ کے مطابق چیزوں کو ناپتی ہیں۔ خدا کہے گا اس کی نمازوں کو رکھو، پروردگار کہاں رکھوا رہا ہے؟ اس جگہ رکھوا رہا ہوں جہاں سے پتہ چلے گا کہ تمہاری نماز صحیح تھی یا نہیں تھی۔ خدا یا میزان کیا ہے؟ علی علیہ السلام کی نماز، علی کی نماز، تمہاری نماز کو علی کی نماز سے دیکھا جائے گا۔ خدایا میں تو ابھی سرنڈر کر رہا ہوں، میں ابھی وڈرا کرتا ہوں، میں ابھی سرنڈر کرتا ہوں، میں کہاں علی مرتضیٰ کی نماز؟ پروردگار علی تو اس عظمت پر ہیں کہ جن کی ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہے، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، جن اور انس کی عبادتوں کو ملایا جائے تو علی کی ضربت ان عبادتوں سے افضل ہے۔ خدایا تم مجھ جیسے حقیقت عاجز و ناتواں کی عبادت کو کہاں علی کے ساتھ مقایسہ کرو؟ روایت ہے، میزان اعمال ہے، تمہارے خلوص کو ناپا جائے گا۔ علی مرتضیٰ کے مقابلے میں کون کھڑا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے قیامت کے دن، اس کا مطلب ہے، سوائے اس کے کہ خدا و عالم رحم فرمائے، سوائے اس کے کہ شفاعت اہل بیت ہمارا دامن پکڑ لیا چیز۔ ہاں شفاعت تک پہنچنے کے لیے ہمیں یہ اعمال ضروری ہیں، شفاعت ملے گی ہی اس کو، اس لیے امام نے مودت کا لفظ استعمال کیا کہ الزم مودتنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی مودت کو اپنے پر لازم قرار دو، اس کے بغیر تم خسران میں ہو، اس کے بغیر تم نقصان میں ہو، اس کے بغیر آگے بڑھو گے تو تمہاری کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ملنے والا تمہیں، خدا وند عالم تمہارے کسی عمل کا کوئی اثر دینے والا نہیں ہے، تو محبت اہل بیت کے بغیر آئے ہو قیامت کے میدان میں۔ یہ بیان کیا، اس کے بعد اس شفاعت تک پہنچیں گے۔ بس عزیزوں مودت یعنی امام حسین علیہ السلام نے جو مودت کا لفظ استعمال کیا، محبت سے اگلا مرحلہ ہے۔ محبت یعنی دل کے اندر پسند کرو، قبول کرو، اعتراف کرو، احترام کرو، مودت اعضاء و جوارح کے ساتھ ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کرو، یہ مودت۔ الزم مودتنا اہل بیت، اپنی زندگیوں میں اہل بیت کی محبت کو لاگو کرو عزیزان محترم، یہی ہم سے سوال کیا جائے گا، یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے، یہی امام حسین علیہ السلام کا عشق، جو خدا مہربان ہے، رحمت کرنے والا ہے، اس نے ہماری سعادت کے لیے راستوں کو رکھا ہے۔ ان راستوں میں سب سے بڑا راستہ امام حسین کا، ان راستوں کے اندر سعادت کے راستوں میں امام حسین کا عشق، امام حسین کی محبت سب سے بڑا راستہ ہے۔ بس یہ مودت ہے جس کو ہمیں لے کر چلنا ہے. امام حسین علیہ السلام 9 محرم کو اپنے خیمے کے سامنے بیٹھے. معلوم ہے آپ کو کہ دشمن نے اعلان جنگ کیا اور امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس سے کہا کہ تھوڑا سا مہلت مانگو, جاؤ, جانے کے بعد کہو کہ جنگ کل کے اوپر موکول کر دی جائے, کل کے اوپر اس کو لے جائے, ایک دن کی مہلت. حسین نے مہلت کیوں مانگی, ایک تفصیلی بحث ہے اور آپ کے سامنے بیان بھی ہوتی ہے, لیکن کچھ لوگوں کو امام حسین تک پہنچنا ہے شاید. اسی کا واقعہ آبر حسین انصاریان اپنے گفتگو میں بیان کرتے ہیں, میں ان کی زبانی نقل کر رہا ہوں. کہتے ہیں کہ 9 محرم کو امام حسین بیٹھے ہوئے خیمے کے سامنے, اتنے میں ایک شخص اسا کے سہارے, جس کی ایک تان نہیں ہے, ایک تان سے محروم ہے, اسا کے سہارے کسی طرح امام تک پہنچتا ہے. امام حسین کھڑے ہوتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. استغفار کرنے کے بعد اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ تو کیوں آ گیا یہاں تک, یہاں تک کیوں پہنچا ہے؟ اس نے جملہ کہا, امام کا ماننے والا تھا, علی علیہ السلام کا ماننے والا تھا, مبتت کا راستہ طے کرنے والا تھا. امام نے کہا تو کیوں یہاں تک آ گیا ہے, زحمت اٹھا کر آیا ہے, مشکل اٹھا کر آیا ہے؟ اس نے جملہ کہا کہ مولا, میں نے 20 سال پہلے اپنی ایک ٹانگ کو, اپنے ایک پاؤں کو آپ کے بابا کے ذریعے سے جنت میں بھیجا تھا, اب خود جنت میں جانے کے لیے. یعنی کہاں جنگِ صفین کے, کس قدر یقین ہے اس شخص کو کہ یہی راستہ سچا راستہ ہے. کہ 20 سال پہلے میں نے آپ کے بابا کے ذریعے سے اپنے قدم کو, اپنے پاؤں کو جنت میں بھیجا تھا, اب میں خود جانے آیا ہوں. کیوں؟ کیونکہ حسین آپ کون ہیں؟ آپ بابو من الجنہ ہیں. وہ روایت یاد ہے جو آپ کے سامنے عبداللہ بن عمر کی پڑھی تھی, جس پہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ حسین کے ذریعے سے, بل حسین تسبقون, حسین کے ذریعے سے آگے بڑھو, سعادت حاصل کرو, اور جان لو اس بات کے کہ ان حسین ابواب, بابو من ابواب الجنہ, حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. عزیز نے موقع, یہ شخص آیا امام کے پاس اور کہا کہ مولا اس لیے آیا ہوں, مبدت کہا پتا کرنے آیا ہوں. اس کے بعد اس نے کہا کہ جب میں آ رہا تھا تو میرے بچے مجھے روک رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بابا قرآن میں خدا نے بیان کیا ہے. کیا بیان کیا ہے؟ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَيْسَ عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ, ایک وَلَيْسَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ. یعنی جنگ کا قصہ ہے ان آیات کے اندر, سورہ فتح کی آیات ہے, سورہ فتح کی آیت نمبر 17 ہے اس کا نشان, کہ مجھے بچوں نے کہا کہ بابا ٹھیک ہے, آپ نے علی مرتضیٰ کے ساتھ اپنی کوشش کی تھی, اس میں آپ کی ایک ٹانگ گئی, آپ عند اللہ معذور ہیں, اور اب تو خدا مند عالم کے قرآن کی آیات کے مطابق آپ پر جنگ واجب نہیں ہے. لیس علی الاعمى حرج, جو اندھا ہو, جو دیکھ نہ سکتا ہو, اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں جنگ کی. وليس علی الاعرج حرج, جس کی ٹانگ نہ ہو اس پر جنگ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, اس کو ساتھ نہیں دینا. وليس علی المریض حرج, جو مریض ہو اس پر حرج ہے, اس پر جو ہے ذمہ داری نہیں ہے, خدا نے ساقط کر دی ہے ذمہ داری. یہ کہنے لگا مولا صاحب, میرے بچوں نے مجھے ایسے کہا. میں نے پلٹ کر ان کو جواب دیا, میں نے کہا یہ بات صحیح کہ خداوند عالم نے جنگ کی ذمہ داری کو معذور انسان سے ساقط کر دیا ہے, لیکن خدا نے مجھ سے تو یہ نہیں کہا کہ تم پر حسین کی نصرت ساقط کر دی گئی. میں تو حسین کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹوں, مجھے حسین کی نصرت کرنی ہے. میرا مولا تنہا ہے, میرے مولا کے دشمن زیادہ ہیں, میرے مولا کے چاہنے والے کم ہیں, میں اسی معذوری کی حالت میں پہنچوں گا اپنے مولا تک. ایسے یہ جملہ ایک عاشق کا جملہ ہو سکتا ہے جو عشق امام حسین میں ہو. ٹھیک ہے, خدا نے کہا تمہارے پر ذمہ داری نہیں ہے, میں ایک اور ذمہ داری کے دائرے کے ہمیں ولایت کی ذمہ داری کے لیے ادا کر آیا ہوں. عشق عباد اللہ پہنچا. عزیزان محترم, بس یہاں تک انسان پہنچتا ہے مودت کی ذمہ داری ادا کرنے. یہ مودت کے ساتھ امام کی خدمت میں آیا, ایک کام نہیں ہے. بتایا اس نے امام کو کہ مولا مشکلات سے آیا, پہرے لگے ہوئے تھے, ناکے لگے ہوئے تھے, راتوں کو جو ہے وہ سفر طے کرتا تھا, دن میں چھپ جایا کرتا تھا, اس طرح کرتے کرتے آپ تک پہنچا. بس یہی میری نقطہ بیان کر دوں, عزیزو جس کے دل میں امام تک پہنچنے کی آرزو ہو, وہ اپنے معذور ہونے کو بھی بہانہ قرار نہیں ہوتا ہے, اور جب وہ بہانہ قرار نہیں دیتا تو خدا اس کا راستہ کھولتا ہے, وہ امام تک پہنچ جاتا ہے. اگر میرے اور آپ کے دل میں بھی یہ آرزو جاگ جائے کہ میں اور آپ بھی زمانے کے امام تک پہنچ سکیں, یقین جانیے خدا راستہ کھول دے گا. میرے اور آپ کے پاس تو عذر بھی کوئی نہیں ہے, میرے اور آپ کی تو معذوری بھی کوئی نہیں ہے. ہاں ایک عذر ہے, مولا ہم نہیں پہنچ پا رہے, ہمارے گناہ ہیں, ہمارا عذر یہ گناہ ہے, نہیں پہنچ پا رہے, خدا ہم تک راستہ آسان کرے. بس عزیز ہوں, یہ مبدت تھی. اس نوجوان, اس شخص نے اس مبدت پر عمل کیا, پہنچ گیا حسین تک, کیونکہ اسے پتا ہے کہ عشق حسین والے نجات تک پہنچنا. عزیز ہوں, یہی مبدت کی ذمہ داری عشق باب اللہ کے اندر تمام مائیں کربلا کی انجام دے گی، تمام مائیں انجام دے گی۔ میں نے آپ کے سامنے کل مسائل میں پڑھا تھا کہ ہر ماں اپنے بچے کی سلامتی کو طلب کرتی ہے، ہر ماں اپنے بچے کی سلامتی کے ساتھ مخصوصاً جہاں خطرہ ہو اس سے بچاؤ کی تدبیر کرتی ہے، اور مخصوصاً خطرہ اگر جان کا ہو ہر ماں تدبیر کرتی ہے میرا بچہ کسی نہ محفوظ رہے۔ کائنات کے اندر واحد مائیں کہ جو اپنے بچوں کے بچاؤ کی تدبیر نہیں کر رہی، اپنے بچوں کو بچنے کی تاکید نہیں کر رہی، اپنے بچوں سے مرنے کے وعدے دے رہی۔ خبردار ایسا نہ ہو کل کا دن آ جائے ہم حسین کے سامنے شرمندہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کل وقت آ جائے تمہارے جسم سالم رہیں اور زہرا کے بیٹے کے جسم پر تیر لگ جائے۔ خدا کے لیے ہمیں زہرا کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ حسین نے وعدے دے دی تھی نا مائیکل، میں نے مسائل میں آپ کے سامنے پڑھا۔ اس کے بعد آج ایک ماں کا تذکرہ کرنا ہے، اس کے بچوں کا تذکرہ کروں آپ کے سامنے۔ جب یہ مائیں وعدے لے رہی ہوں گی، ظاہر ہے پورا ماحول تھا، ہر طرف باتیں ہو رہی تھیں، مائیں اپنے بچوں کو بٹھا کر وعدے لے رہی تھیں، بچے وعدے کر رہے تھے، خیمے نزدیک نزدیک تھے نا سب کے، آواز ایک دوسرے کو جا رہی ہوگی۔ ایسی نہیں ایک ماں ہوگی یقیناً کہ جس کے سامنے دو بچے تو تھے اس کے، مگر وہ سوچتی ہوگی کہ میں کیا کروں، میں اس عالم میں غربت میں کیا کروں۔ ہر ماں کو خدا نے ایک اولاد دی ہے جو حسین پہ قربان کر سکتی ہے، میں کیا کروں کہ میرے پاس دو اولادیں تو ہیں مگر ایک بیٹی ہے، دوسرا بیٹا ہے مگر ہے اتنا چھوٹا، میں اسے حسین کی راہ میں کیسے قربان کروں۔ یہ ماں تڑپتی ہوگی، میں اس ماں کی تھوڑی سی قلب کی عکاسی کر رہا ہوں آپ کے سامنے، تھوڑا سا محسوسات کی دنیا میں چلیے۔ عزیز آپ خود اپنے آپ کو رکھیے کربلا کے اندر، وہاں جہاں وہ ماحول ہوگا ہر ماں کہہ رہی ہوگی میں قربانی دوں گی، ہر ماں خوش ہو رہی ہوگی میرا بچہ مجھ سے وعدہ کر رہا ہے، انشاءاللہ کل یہ راج رکھے گا، انشاءاللہ کل یہ قربانی پیش کرے گا، انشاءاللہ کل اس کی قربانی کے ذریعے میں زہرا کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گی۔ وہیں رباب کے دل میں کسک تو ہوگی نا کہ پروردگار کیا کروں، دو اولادیں ہیں ساتھ ہیں سامنے، ایک بیٹی ہے ظاہر ہے اسے جنگ میں نہیں بھیج سکتی، اور ایک بیٹا ہے مگر اتنا چھوٹا ہے پروردگار وہ قدموں سے چل کے جا بھی نہیں سکتا۔ میں کہوں گا رباب دل چھوٹا نہ کرو، اصغر چھوٹا ضرور ہے، اصغر کے اختیارات بہت بڑے ہیں۔ اے رباب یہ بچہ چھوٹا ہے مگر باب الحوائج ہے، باب الحوائج ہے۔ اے رباب یہ اپنی حیات کے اندر پہلی حاجت رواہی تمہاری کرے گا، تمہاری حاجت ہے نا تمہاری قربانی حسین کی راہ میں ہو، تمہاری حاجت ہے نا تم انتظار زہرا جو ہے خدا کی بارگاہ میں معذور قرار پاؤ۔ اے رباب یہ بچہ باب الحوائج ہے، سب سے پہلی حاجت ہی تمہاری روا کرنے جا رہا ہے، گویا شاید بے زبانی سے کہا ہو اس بچے نے مادر گرامی پرواہ نہ کیجئے میں باب الحوائج ہوں، خدا نے باب الحوائج قرار دیا ہے، آپ کی یہ حاجت پوری ہو گئی۔ آپ نے جھولے کے کنارے آ کر کہہ دیا اصغر کاش تو بڑا ہوتا میں حسین پہ قربان کرتی، اے مادر گرامی ہر جانے والے کا انداز الگ ہوگا، میں الگ انداز سے جاؤں گا، میں الگ شان سے جاؤں گا، ہر جانے والا حسین کے ذریعے سے رخصت ہو کر جائے گا، اپنی جان قربان کرے گا، اے مادر گرامی میں حسین کی آغوش میں جاؤں گا، میری سواری میرے بابا کے بازو بنیں گے، جیسی قربانی میں پیش کروں گا کربلا کے میدان میں ایسی قربانی دوسری نہ مل پائے گی۔ اجرکم اللہ عزیز و مرحلہ آیا، میرا مولا کربلا کے میدان میں تنہا رہ گیا، آواز دی ہل من ناصر ہل من معین، کوئی ہے مددگار، کوئی ہے مدد کرنے والا۔ عزیز و خیمے سے رونے کی آوازیں بلند ہو گئی، مولا سمجھے میری اس آواز کے اوپر بیویوں کے دل پر کوئی آفت آئی ہے، مولا نے کہا بھی میں زندہ ہوں، بیویوں نے جواب دیا مولا رونا ہمارا اس وجہ سے نہیں ہے, آپ کی اس آواز کے بعد بچے نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے, کسی طرح سنبھلتا ہی نہیں ہے. ارے ماؤں کی آغوش میں آتا ہے, بہنوں کی آغوش میں آتا ہے, قرار نہیں آتا. مولا کہتے ہیں اس بچے کو مجھے دو. ارے اس کے ہونٹ پیاس سے خشک ہو گئے ہیں, میں جا کر اسے پانی پلا کر لاؤں. میں کہوں گا رباب اب وہ وقت آ گیا, تیری دلی حاجت پوری ہونے جا رہی ہے. حسین پانی پلانے نہیں لے جا رہے, تیری جانب سے قربانی قبول ہو گئی. آج وہ وقت آ گیا. میرا مولا رسکر کو ہاتھوں پہ لے کر چلا, کربلا کے میدان میں آئے. اے فوج اشقیا, تمہاری جنگ تو میرے ساتھ ہے, اس چھوٹے بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے. ارے اس کے لبوں کو دیکھو, خشک ہو چکے ہیں, کسی نے رحم نہ کھایا. مولا حسین نے اصغر کو جلتی ہوئی ریت پر رکھ دیا. اے قوم اشقیا, اگر گمان کرتے ہو اس کے بہانے میں پانی پیوں گا, آؤ اس بچے کو ریت پر لیٹا ہے اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو. کسی نے آگے بڑھ کے رحم نہ کھایا. میں کہوں گا مولا اصغر کو جلدی سے اٹھا لیجئے. ارے اگر جسم میں پانی ہو تو گرمی کا تحمل کر سکتا ہے, یہ ریت جلتی ہوئی. اصغر کا جسم پہلے ہی پانی سے محروم ہے. بجرکم اللہ, وہ مرحلہ آیا, میرے مولا نے اصغر کو ہاتھوں پر اٹھایا, گویا کہا ہے میرے لال اپنی حجت کو تمام کر دے. اصغر نے سوکھی زبان ہونٹوں سے باہر نکالی, فوج اشقیا کی نگاہ پڑی. کرے ان سنگ دلوں کے دل میں بھی رحم آیا, رونا شروع ہوئے. عمر سعد نے میدان پلٹتے ہوئے دیکھا, فوراً ہرملا سے کہا, ہرملا اقتا کلام الحسین, حسین کے کلام کو منقطع کر دے, حسین کے کلام کو منقطع کر دے. عزیز و ہرملا نے تیر کو کمان میں جوڑا, مگر کون سا تیر تھا, ایک عام تیر نہ تھا, تیرے سے شوبہ جو بڑی سواریوں کو گرانے کے لیے کام آتا ہے. اے ہرملا کچھ تو رحم کا, سوکھا گلا ہے. عزیز و تیر چلا, علی اصغر کے گلے میں پیوست ہو گیا. نقل کیا گیا, حسین کا بیٹا حسین کے ہاتھوں پر ذبح ہو گیا. عزیز اب کیفیت ایسی بیان ہوئی, حسین کے ہاتھوں پر علی اصغر تلذہ کرنے لگے. تلذہ یعنی مچھلی کو پانی سے نکالو, مچھلی اپنے وجود کے لیے کوشش کرتی ہے, اپنے جسم کو اٹھاتی ہے, زمین پر مارتی ہے, پھر اٹھاتی ہے, پھر زمین پر مارتی ہے. مگر جب جان ختم ہونے لگتی ہے, اپنے ہونٹوں کو کھول کھول کر سانس لینے کی کوشش کرتی ہے. اللہ رے حسین, کیسے اپنے بچے کو اس
سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بارگاہ اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے تو اتنے رحمت کا واسطہ, باب الحوائج علی اصغر کا واسطہ, تمام مومنین کی تمام حاجات کو پورا فرما. خدا ان تمام مومنین کی یقیناً پہلی التجا یہی ہے, باب الحوائج علی اصغر کا واسطہ, کہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعظیم کر. خدائے دنیا میں جہاں کہیں فرش اعضا بچھا, فرش اعضا کو بچھانے والا, اس پہ آنے والے مومنین مومنات کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار دنیا میں جہاں کہیں بھی عزاداری ہے, خصوصاً نائجیریا, سعودی عرب, بحرین, یہ وہ ممالک ہیں کہ جہاں عزاداروں پر مشکلات ہیں. ہر سال کی طرح اس طرح ان کی عزاداری پر حملے ہیں, ان کے افراد کو زخمی و شہید کیا گیا. خدائے تمام جگہوں کے مومنین کی عزاداروں کی حفاظت فرما. پڑھنے والے دنیا میں جہاں بھی مظلوم ہیں, فلسطین, لبنان, کشمیر, عراق, افغانستان, بھارت, جہاں بھی مومنین مشکلات کا شکار ہیں, تمام کی مشکلات کو آسان فرما. تھوڑی رحمت کے واسطہ تمام مراد اعظام کو
صحت سلامتی دولے اور عنایت فرما، رہبر معظم کو صحت و سلامتی دولے اور عنایت فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔